سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں 26ویں ہنر ہاٹ کا آغاز. ملک کی 31 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی کاریگری، دستکاری اور ہنرمندی کی نمائش. ہندوستان میں پیٹرول ڈیزل قیمتوں میں اضافے کے بحران میں ٹھہراؤ. اتوار کو 12 دن کے بعد پہلی بار اضافہ ریکارڈ نہیں کیا گیا. پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید کا تفتان میرجاوا سرحد کا دورہ. ایران اور پاکستان کے دوستانہ روابط میں فروغ پر زور. پریس ٹی وی سے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف کا انٹرویو. جامعہ اٹمی معاہدے کے تعلق سے امریکہ اور یورپ کی منافقت پر سخت تنقید. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. دہلی میں دیسی مصنوعات کی قومی نمائش ہنر ہاٹ کا آغاز ہو گیا ہے. ہمارے نمائندے نے بتایا کہ اتوار کو دہلی کے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں 26ویں ہنر ہاٹ کے افتتاح وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کیا. 21 مارچ تک جاری رہنے والے ہنر ہاٹ کا اہتمام اقلیتی امور کی مرکزی وزارت کے زیر اہتمام کیا گیا ہے. 26ویں ہنر ہاٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں ہندوستان کے اقلیت امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے ہنر ہاٹ کو دیسی کاریگروں اور ہنرمندوں کی مصنوعات کے فروغ کا بہترین پلیٹ فارم قرار دیا. انہوں نے بتایا کہ اب تک منعقد ہونے والے ہنر ہاٹ کے ذریعے 5 لاکھ سے زائد کاریگروں، مجسمہ سازوں اور دستکاروں کی مصنوعات کو فروغ کے مواقع فراہم کیے گئے. انہوں نے ہنر ہاٹ کو روزگار کے مواقع میں فروغ کا ذریعہ بھی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر ہنر ہاٹ کے ذریعے 75 لاکھ کاریگروں، ہنرمندوں اور دستکاری کے ماہرین کو روزگار سے منسلک کیا جائے گا. ہندوستانی خبر رساں ذرائع نے بتایا کہ دہلی کے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں منعقدہ ہنر ہاٹ میں یوپی، بہار، دہلی، آسام، گجرات، جموں کشمیر، راجستھان اور مغربی بنگال سمیت ملک کی 31 سے زائد ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 600 سے زائد کاریگروں، دستکاروں اور مجسمہ سازوں نے اپنی مصنوعات نمائش کے لیے رکھی ہیں. ہندوستان میں پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں 12 دن میں پہلی بار اضافہ ریکارڈ نہیں کیا گیا. نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں مسلسل 12 دن تک اضافے کے بعد اتوار کو ٹھہراؤ دیکھا گیا. اس رپورٹ کے مطابق 12 دن کے بعد پہلی بار پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ نہیں کیا گیا. قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں 12 دن تک مسلسل اضافے کے بعد بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، جس پر قابو پانے کے لیے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے درمیان رابطے کی تجویز پیش کی تھی. یاد رہے کہ سنیچر کو ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں پٹرول 1 دن پہلے کے مقابلے میں 39 پیسے کے اضافے کے ساتھ 90 روپے 58 پیسے اور ڈیزل 37 پیسے کے اضافے کے ساتھ 80 روپے 97 پیسے فی لیٹر پر فروخت ہوا تھا. دہلی میں پٹرول اور ڈیزل قیمتوں کی اب تک کی سب سے اونچی سطح بتائی جاتی ہے. ہندوستانی ذرائع کے مطابق بعض شہروں میں پٹرول کی قیمت 100 روپے فی لیٹر سے بھی آگے بڑھ چکی ہے. ہندوستان کے سرکاری ذرائع پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافے کی وجہ عالمی منڈیوں میں تیزی کو بتاتے ہیں، لیکن حزب اختلاف کی جماعتیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت کی نااہلی اور سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش قرار دے رہے ہیں. پاکستان قومی اسمبلی کے حلقے NA 221 کے ضمنی الیکشن میں ووٹ ڈالے گئے. پاکستانی ذرائع نے بتایا کہ تھر پارکر 1 میں قومی اسمبلی کے حلقے NA 221 کے ضمنی الیکشن میں پولنگ مقامی وقت کے مطابق 5 بجے تک جاری رہی. قابل ذکر ہے کہ پاکستان قومی اسمبلی کی نشست پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی کے رکن پیر نور محمد شاہ جیلانی کے انتقال کے باعث خالی ہو گئی تھی. اس نشست پر ضمنی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیر علی شاہ اور تحریک انصاف کے نظام الدین راہمو سمیت 12 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ بیلٹ باکسوں میں بند ہوا. قابل ذکر ہے کہ چند روز پہلے قومی اسمبلی کی ایک نشست کے لیے ضمنی الیکشن کی ووٹنگ کے دوران پنجاب کے علاقے ڈسکا میں فائرنگ ہو گئی تھی، جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادی مریم نواز نے آج ڈسکا فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کے گھر گئیں۔ انہوں نے ڈسکا روانگی سے قبل جاتے عمرہ میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ ڈسکا کے عوام نے جمہوریت کی جنگ لڑی اور ووٹ کو عزت دی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے ایران کے ساتھ مشترکہ سرحدوں کی سیکورٹی میں اضافے اور تجارتی سرگرمیوں کے فروغ پر زور دیا ہے۔ سرحدی شہر تفتان کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ ملنے والی سرحدوں پر باڑھ لگانے کا کام عنقریب مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے نہ صرف سرحدی سیکورٹی میں اضافہ ہوگا بلکہ دہشت گردوں اور غیر قانونی رفت و آمد کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ ان کی حکومت سرحدی منڈیوں میں اضافے، سفری سہولتیں فراہم کرنے، خاص طور سے زائرین کی رفت و آمد کو بہتر بنانے کا جامع منصوبے پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان اور ایران کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تہران کے تعلقات کا فروغ اسلام آباد کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ایران کے ساتھ تجارت کے فروغ اور سرحدی منڈیوں کی تعداد میں اضافے کی غرض سے بنیادی ڈھانچے کی فراہمی کا عمل تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے جوہری معاہدے کے سلسلے میں یورپ اور امریکہ کی دوغلی پالیسی اور منافقانہ طرز عمل پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے پریس ٹی وی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یورپ نے ایران کے پرانے جوہری پروگرام پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور یہ تشویش بذات خود دوہرے معیار اور نفاق کا مظہر ہے۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ نے ہر اس فریق کے خلاف تادیبی اقدامات کیے جس نے اس کے قوانین پر عمل نہیں کیا جبکہ وہ خود اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور جو بائیڈن صرف دعوے کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اقتصادی پابندی عائد کرنا امریکہ کا وتیرہ بن گیا ہے مگر ایران کے مقابلے میں اسے منہ کی کھانے پڑی ہے۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ پابندیوں کو ہٹائے بغیر ایٹمی معاہدے میں واپس نہیں لوٹ سکتا اس لیے کہ امریکہ نے ہی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت خطے کی واحد جوہری بم بنانے والی فیکٹری ڈیمونا کی توسیع کر رہی ہے، پھر بھی یورپ کی جانب سے کسی بھی قسم کی تشویش کا اظہار نہیں کیا گیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پابندیوں کے خاتمے کے بغیر ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی بے معنی ہوگی۔ قومی ٹیلی ویژن کے پروگرام نگاہ ایک میں گفتگو کرتے ہوئے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی کہنا تھا کہ آئی اے ای کی 15 رپورٹیں ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے کے مکمل پاسداری کیے جانے کی تصدیق کرتی ہیں، لہذا کوئی بھی اس حوالے سے ایران کی نیک نیتی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ سید عباس عراقچی نے ایران کے ایٹمی اقدامات کے حوالے سے یورپی ملکوں کے اس دعوے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا کہ تہران نے سفارتکاری کے عمل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ ایران کے بارے میں اس طرح کا دعویٰ بھی کر سکے۔ سید عباس عراقچی نے واضح کیا کہ اگر آج ایٹمی معاہدہ باقی ہے اور اس میں دمخم ہے تو وہ ایران کی حکمت عملی کی بدولت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ نے سلامتی کونسل میں امریکہ کے اسنیپ بیک کی مخالفت کے سوا ایٹمی معاہدے کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس بات کی یاد دہانی کرائی کہ ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 میں ایران کو اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ معاہدے کی کسی ایک یا تمام فریقوں کی جانب سے وعدے پورے نہ ہونے کی صورت میں وہ بھی معاہدے پر عمل درآمد روک سکتا ہے۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے واضح کیا کہ پابندیوں کے خاتمے کی صورت میں تہران ایٹمی معاہدے کی پہلی والی صورت پر واپس لوٹ جائے گا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ علی اکبر صالحی اور آئی اے ای کے ڈائریکٹر رافائل گروسی نے تہران میں ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے۔ علی اکبر صالحی اور رافائل گروسی کے درمیان اس ملاقات کا مقصد پابندیوں کے خاتمے اور ایرانی قوم کے مفادات کے تحفظ سے متعلق قانون اور آئی اے ای کی نگرانی کے عمل میں لائی جانے والی کمی کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ آئی اے ای کا ڈائریکٹر رافائل گروسی ایرانی حکام سے ملاقات اور ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی سطح میں کمی سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کی غرض سے ہفتے کے شب تہران پہنچے تھے۔ ایران کی پارلیمنٹ نے یورپی ٹرائیکا کے ملکوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے وعدہ خلافیوں کے بعد 1 دسمبر 2020 کو ایک قانون کی منظوری دی تھی اور حکومت کو آئی اے ای کی نگرانی محدود کرنے کا پابند بنایا تھا۔ ایران کی نالج بیسڈ کمپنی نے آئی او ٹی کی بنیاد پر اسمارٹ فارمنگ سسٹم کی بدولت امپلیمنٹیشن یا عمل آوری کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ایران کی نالج بیسڈ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ فریبرز نژاد دادگر نے ادنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زرعی شعبے میں اسمارٹ فارمنگ سسٹم کے ذریعے امپلیمنٹیشن اور عمل آوری سے واقفیت رکھنا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئی او ٹی ٹیکنالوجی کے استعمال سے کاشتکاروں کو کاشت کیے جانے والے بیج اس کی مقدار، کاشت کے وقت اور فصل کی مقدار اور کٹائی کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ایران کی نالج بیسڈ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ فریبرز نجات دادگر نے کہا کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کاشتکار فارم بیسڈ سینسرز کے بارے میں دور سے ہی اسمارٹ فون کا استعمال کر کے گرافک اور یا ویڈیو تصاویر سے اطلاعات حاصل اور ضروری اقدامات اور فیصلے کر سکتا ہے۔ زرعی شعبے میں قائم کیے جانے والے سسٹم کو مختلف عمر میں جملہ اسمارٹ، آبیاری، نقصان میں کمی اور اچھی پیداوار، ماہی گیری اور مویشیوں کی عمر میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے تاکید کی ہے کہ یمنی قوم اپنے ملک کے تمام مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرانے کا پختہ عزم رکھتی ہے اور اس کا یہ ارادہ متزلزل نہیں ہو سکتا۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ مغرب کو آزاد کرانے کا آپریشن اپنے ملک کے تمام مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے یمن کی قومی جدوجہد کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت اور یمن کے محاصرے کے پیش نظر یمنی قوم نے سعودی اتحاد کا مقابلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوان شہر مغرب کے مشرقی حصے اور سعودی عرب کے ساتھ لگے سرحدی علاقے الودیا کی جانب تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں اور یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس سے مغرب شہر اب صرف 10 کلومیٹر دور رہ گیا ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی تیز رفتار پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے سعودی اتحاد نے بھی یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھاری تعداد میں اپنی فوجی روانہ کر دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
گرد و پیش، جی ہاں سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ممتاز تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر راشد نقوی صاحب۔ تو ڈاکٹر راشد صاحب، آپ کا پروگرام میں اور اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
تو راشد صاحب، افغانستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں، تو کیا ایسے حالات میں بین الافغان مذاکرات کا امکان ہے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت افغانستان کے اندر صورتحال بڑی پیچیدہ ہو رہی ہے اور روز بروز صورتحال تشویشناک ہو رہی ہے۔ جب دوحہ میں مذاکرات شروع ہوئے اور اس سے پہلے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہوئے، پھر دوحہ کے اندر سلسلہ شروع ہوا، تو ایک امید سی لگ گئی تھی کہ شاید 30-40 سال سے یہ جنگ سے متاثرہ، جنگ زدہ ملک افغانستان ممکن ہے کسی امن و سلامتی کے راستے پہ چل پڑے اور وہاں کی اس مظلوم عوام کو، میں اس لیے مظلوم کہتا ہوں کہ پچھلے 40-42 سال سے مسلسل جنگ کی تباہیوں کا شکار ہے، اور تب جنگ کی جو تباہیاں ہوتی ہیں وہ اب تو دوسری تیسری نسل تک ان کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک امید کی کرن نظر آئی تھی، لیکن ظاہر ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ عناصر ہیں، اور بالخصوص اگر میں خارجی اور بیرونی عناصر کی طرف اشارہ کروں تو زیادہ واضح ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں امن و امان ہو، اس ملک کے اختیارات اس ملک کے عوام کے ہاتھوں میں ہوں، اس ملک کی اپنی پارلیمنٹ ہو، اس ملک کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہو، اس ملک کا اپنا جو ہے وہ ایک قانون، ضابطہ، آئین اور عوامی اس میں شرکت ہو۔ تو اس لحاظ سے اگر اس تناظر میں دیکھیں تو دو بڑے واضح بیانیے ہیں اس وقت افغانستان کے اندر۔ جو آپ نے سوال کیا کہ بین الافغان مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی پیچیدہ ہے، چونکہ دونوں طرف کے جو بیانی ہیں وہ ایک دوسرے سے قریب نہیں آ رہے، ان کے ہاں مشترکات نہ ہونے کے برابر ہیں اور اختلافات اور تضادات زیادہ ہیں۔ مثلاً ابھی تازہ ترین جو افغان وزیر خارجہ محمد حنیف آتمر نے ایک بیان دیا ہے، اس نے وہ جو امیدیں تھیں ان پہ تقریباً، جسے آپ کہتے ہیں، پانی پھیر دیا۔ اس نے کہا کہ ہم امن اور صلح کے نام پہ جمہوریت کا سودا نہیں کر سکتے اور آئین کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے۔ یعنی افغان حکومت کا گویا یہ بیانیہ ہے کہ ہمارے لیے جمہوریت اہم ہے، ہمارے لیے افغانستان کا موجودہ آئین اہم ہے، اور جو اس کو نہیں مانے گا ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ کوئی آئندہ کے عنوان سے ملک کے فلاح کے لیے، ملک کی بہبود کے لیے، ملک میں امن و صلح کے لیے وہ اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یعنی یہ ایک بیانیہ ہے. دوسری طرف جو بیانیہ ہے وہ طالبان کا بیانیہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، اور جب تک افغانستان کے اندر ایک امارات اسلامی کی وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یعنی اسلامی حکومت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک افغانستان میں امن و امان نہیں ہو سکتا. اور امارات اسلامی کے لیے اب ضروری ہے کہ جب بین الافغان مذاکرات شروع ہوں اور ان مذاکرات کے اندر یہ باتیں ایجنڈے پہ آئیں. آپ یقیناً مد نظر ہوگی آپ کی یہ بات کہ دوحہ کے اندر کئی ماہ تک مذاکرات چلتے رہے لیکن ان مذاکرات کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں بن سکا. یعنی صرف ایجنڈے پہ ہی بحث ہوتی رہی کہ کیا چیزیں ایجنڈے میں شامل کی جائیں. جب دوری اس سطح کی ہو کہ دونوں دو مختلف پولز پہ نظر آئیں، طالبان اسلامی حکومت سے ہٹ کے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، افغان حکومت جو اس کا اس وقت کا موجودہ آئین ہے وہ اسی کو جمہوری سمجھتے ہیں اور اسی کو ہی افغانستان کی ترقی اور پیش رفت کا باعث قرار دیتے ہیں یا ضامن قرار دیتے ہیں. اب اس سلسلے میں دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک پریشر بھی بنایا جا رہا ہے. مثلا طالبان کی طرف سے یہ پریشر ہے کہ مسلسل اس وقت جو ہے وہ کاروائیاں ہو رہی ہیں اور اس میں عوام بھی مارے جا رہے ہیں، حکومتی عہدیدار بھی ہیں، یونیورسٹی پروفیسر بھی ہیں، اسٹوڈینٹس بھی ہیں، مختلف طرح کی اس طرح کی جو ہے وہ کاروائیاں جاری ہیں جس سے ملک کے اندر جو ہے ایک عدم استحکام اور نامنی اور بدامنی کی کیفیت موجود ہے. دوسری طرف افغان حکومت نے یہ کیا ہے کہ اس نے عوامی مظاہرے شروع کر دیے ہیں. مثلا اب کابل کے اندر دوسرے کچھ شہروں کے اندر جمہوریت زندہ باد اور جمہوریت کے علاوہ ہمیں کوئی قانون منظور نہیں ہے، ہمیں ہمارا اپنا آئین کافی ہے، ہم کسی اور سسٹم کو نہیں ماننے والے. تو جب اتنا بودھ ہو، اتنی دوریاں ہوں، اتنے آپس کے تضادات ہوں تو ظاہر ہے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. تو بین الافغان مذاکرات جیسا کہ آپ کے سوال میں تھا اس وقت تو بڑی مشکل کا شکار ہیں. دیکھیں کوئی ایسا حادثہ، کوئی بڑا واقعہ پیش آئے کہ پھر یہ دونوں گروپ کسی ایک جگہ پہ، کسی ایک متفقہ موضوع پہ اکٹھے ہو جائیں اور مذاکرات شروع ہو جائیں. ممکن ہے مذاکرات شروع ہوں تو کچھ چیزیں طے پائیں، لیکن اس وقت ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بین الاقوام مذاکرات کے امکان ہی معدوم ہو گئے.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر راشد نقوی صاحب. سامعین، سیاسی گفتگو کے بعد سیاسی تبصرہ. اسلامی جمہوریہ ایران نے 8 مئی 2019 کے امریکی اقدام کے بعد، جس میں امریکہ نے عالمی جوہری معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تھا، یورپی ٹرائیکا سے اس معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کے لیے کیا، لیکن جب معاہدے میں شامل 3 یورپی ملکوں فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے وعدہ خلافیوں کا سلسلہ جاری رکھا تو ایران نے معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 کی روشنی میں معاہدے کی بعض شقوں پر عمل درآمد نہ کرنے کا اعلان کیا. ایران نے معاہدے کی پاسداری کے لیے 5 مرحلوں میں یہ اقدامات انجام دیے. ان 5 مرحلوں کے مطابق ایران اب 23 فروری کو اضافی پروٹوکول پر عمل درآمد کو روک رہا ہے، اور ایران کا یہ اقدام ایرانی پارلیمنٹ کے فیصلے کی روشنی میں انجام پائے گا. امریکہ اور یورپی ٹرائیکا نے جوہری معاہدے پر عمل درآمد میں مسلسل کوتاہی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اب جب ایران نے جوابی اقدامات شروع کیے ہیں تو ان ممالک نے شور و غل کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ عالمی جوہری معاہدے کے سلسلے میں انہیں اپنے وعدوں کے تئیں جواب دہ نہ ہونا پڑے. ایران کے وزیر خارجہ نے ان ممالک کے شور شرابے کے جواب میں ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں مغرب کی دوغلی پالیسیوں اور صہیونی حکومت کے ایٹمی اسلحہ خانے پر خاموشی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف نے اپنے ٹویٹر پیغام میں امریکی صدر، ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے IAEA، برطانیہ کے وزیر اعظم بوریس جانسن، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا آپ بہت زیادہ فکر مند ہیں؟ کیا آپ بہت پریشان ہیں؟ کیا آپ کو کچھ تشویش لاحق ہے؟ کیا آپ کے لیے یہ موضوع اہمیت کا حامل ہے کہ آپ اس پر کچھ کہیں؟ میرا خیال تھا کہ ایسا ہے. المیادین ٹی وی نے شب جمعہ کو 4 جنوری کے دن کی کچھ سیٹلائٹ تصویریں دکھائی ہیں جن میں غاصب صہیونی حکومت کے غیر قانونی ایٹمی تحقیقی مرکز ڈیمونا میں بنائی گئی نئی عمارتوں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین نے ڈیمونا ایٹمی تنصیبات کے بارے میں پرنسٹن یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر پاویل بودوگ کا ایک تجزیہ شائع کیا ہے، جس میں اس محقق نے ثابت کیا ہے کہ سیونی ایٹمی تنصیبات میں یہ نئی عمارتیں سن 2018 کے آخر یا اپریل 2019 میں تعمیر ہونے شروع ہوئی ہیں۔ امریکہ کی سائنس فیڈریشن نے اس بات کی تائید کی ہے کہ اسرائیل نے ڈیمونا کے بھاری پانی کے ریئیکٹر میں پلاٹینیم سے تعمیر شدہ 90 ایٹمی وار ہیڈ تیار کیے ہیں، اور یہ وار ہیڈ اسرائیلی ایٹمی اسلحہ خانوں میں موجود ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے امریکہ اور فرانس کے تعاون سے سن 1950 کے اشرے میں ڈیمونا تنصیبات میں ایٹمی ریئیکٹر کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا۔ غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے ایسے حالات میں ایٹمی سرگرمیاں جاری ہیں کہ اسرائیل نہ تو NPT معاہدے کا حصہ ہے اور نہ ہی کسی بین الاقوامی ادارے کو اپنی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت دیتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور یورپ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام اور ایٹمی تنصیبات کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، حالانکہ ایران نے اضافی پروٹوکول کے تحت ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کو ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت دے رکھی ہے، اور یہ عالمی ادارہ بھی ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں متعدد مثبت اور اطمینان بخش رپورٹیں بورڈ آف گورنرز اور دیگر متعلقہ اداروں میں پیش کر چکا ہے۔ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی آج کل ایران کے دورے پر ہیں، اور انہوں نے ایران اور IAEA کے درمیان بہترین تعاون کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آج ماضی کی طرح ہی ایران کا یہ موقف ہے کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف ہنگامہ برپا کرنے والے ممالک کو ایران کے قانونی اور IAEA کے مسلسل معائنوں میں چلنے والے ایٹمی پروگرام کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد پروپیگنڈے کرنے کے بجائے ان ممالک کے تباہ کن اور فوجی نوعیت کے ایٹمی پروگراموں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے جو کسی بھی عالمی ادارے یا بین الاقوامی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس سلسلے میں غاصب صہیونی حکومت اور سعودی عرب کے ایٹمی پروگراموں کی طرف بآسانی اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ اس سے پہلے بھی دسمبر 2019 میں صہیونی حکومت کی طرف سے ایٹمی میزائل کے تجربے کے موقع پر کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اور یورپی ٹرائی کا مغربی ایشیا میں موجود ان ایٹمی ہتھیاروں کے انباروں کے بارے میں کچھ نہیں کہتے جو ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ایران کے روایتی اور دفاعی ہتھیاروں پر آئے دن سیخ پا ہوتے رہتے ہیں۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔